على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد بلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے یہ عظیم اور وسیع کائنات جو پیدا کی اس میں طرح طرح کے مخلوقات ہیں, کچھ کا تعلق جو ہے جمادات سے ہے, کچھ کا تعلق نباتات سے ہے, کچھ کا حیوانات سے, کچھ انسان ہیں, کچھ فرشتے ہیں, لیکن جتنے بھی یہ مخلوق ہیں سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑی سے بڑی مخلوق ذمہ داریوں میں سب شریک ہیں. کوئی بھی مخلوق بلا وجہ, بلا سبب, عبث اور لغو اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے. کتنی ہی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو, مثال کے طور پر ایٹم, اس کو سب سے چھوٹا مانا جاتا ہے, سب سے چھوٹی چیز ایٹم. البتہ اس کے دل میں بھی دو چیزیں نہاں ہیں, ایک الیکٹرون اور ایک یہ جو ہے پروٹون. ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے الیکٹرون کو بھی ایک ذمہ داری عطا کی ہے کہ ایک مخصوص سرعت, تیزی اور ایک معینہ نظم کے ساتھ پروٹون کے ارد گرد چکر لگائے. اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے, اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے. زمین جو اتنی بڑی ہے, زمین کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ خاص کیفیت اور خاص کمیت, رفتار بھی معین, کیفیت بھی مشخص ہے. خاص کیفیت اور کمیت کے ساتھ سورج کے ارد گرد چکر کاٹے. سائنسدانوں نے اب تک تقریباً 160 قسم کی ذمہ داریاں زمین کے لیے کشف کی ہیں. وہ جانے کتنی اور ذمہ داریاں ہوں گی جن کا انکشاف نہیں ہو سکا. 160 قسم کی ذمہ داریاں اس زمین کے لیے انکشاف ہو چکی ہیں. سورج اور سورج کے کافی کہانیاں رہی ہیں. کبھی سورج کو حرکت میں مانا جاتا تھا, زمین کو ساکن, کبھی زمین کو جو ہے متحرک اور سورج کو ساکن, کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے. لیکن جب سائنسی تحقیقات اور آگے بڑھیں, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو یہی کہا گیا کہ جس سورج کو پہلے ساکن سمجھا جاتا تھا وہ ساکن نہیں ہے, وہ بھی یہ جو ہے متحرک ہے. وہ بھی حرکت دو طرح کی ہے, ایک اپنے محور کے ارد گرد چکر کاٹنا اور ایک نامعلوم مقصد کی طرف سورج چلا جا رہا ہے. کہ البتہ سائنسدانوں نے جیسا کہ کشف کیا کہ 12 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے, 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج ایک نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہے. کہ ابھی کہاں جا رہا ہے ابھی اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں سائنسدان اس بات کا انکشاف کر سکیں کہ منزل کہاں ہے سورج کی, مقصد کہاں ہے سورج کا, کدھر سورج جا رہا ہے. اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے, اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے. قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مرکز کی طرف رواں دواں ہے. ذالک تقدیر العزیز, جو رفتار اس کی ہے, جو حرکت اس کی ہے, اس کو عزیز اور علیم خدا نے معین کیا ہے. یہاں پر سورج کی حرکت کو اللہ نے اپنی عزت اور اپنے علم کی طرف نسبت دی. عزت کا معنی عرض کر چکا ہوں, عزت یعنی غلبہ ناپذیر, شکست ناپذیر, جس پر کوئی غالب نہ ہو سکے, ایسی طاقت جس کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی اور طاقت نہیں ہے. عزیز اور علیم خدا نے اسے مقدر کیا ہے. بے شک کیسا صاحب قدرت و اختیار ہے وہ معبود جس نے اتنی طویل و عریض فضاء بسیط خلق کر دی کہ ہزاروں سال سے یہ سورج دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے مقصد کی طرف، آج تو نہیں نا اس کا سفر شروع ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے سے پر سیکنڈ 12 میل کی رفتار سے سورج چل رہا ہے، اور ابھی تک اس میں، اس کائنات میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کوئی کمی محسوس، کتنی وسیع و عریض کائنات اللہ نے پیدا کی ہے. تو بہرحال جتنے بھی ہیں سب کو اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ذمہ داری سے بری ہو. فرشتے ہیں، فرشتوں کی بھی ذمہ داریاں معین ہیں، اگر فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتیں تو وہ نابود ہو جائیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر فرشتے اپنی ذمہ، جتنی ڈیوٹی، جتنی حد ان کی اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس حد سے تجاوز کرنے کے فرشتوں کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے. آپ سب حضرات نے وہ معراج کی رات کا واقعہ سنا ہے کہ حضور ایک مقام تک پہنچے، وہاں پہنچ کے جبریل ٹھہر گئے، اب یہاں ہماری آخری حد ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر بقدر انگوش بھی اب آگے بڑھ گیا، بقدر انگوش بھی اگر آگے بڑھ گیا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، وجود ہمارا ختم ہو جائے گا. تو جتنے ہیں سب کو اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان ذمہ داری سے آزاد رہتا، اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوتی؟ اللہ نے انسان کو بھی ذمہ داریاں سونپی ہیں، کچھ فرائض انسان کے لیے بھی اللہ نے جو ہے مقرر کیے ہیں. بس فرق انسان میں اور بقیہ مخلوق میں یہ ہے کہ بقیہ مخلوق مجبور ہیں، ذرہ برابر بھی اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کریں گے وہی ہلاک ہو جائیں گے. ذرہ برابر اگر سورج کی رفتار میں فرق آ جائے گا، ذرہ برابر اگر زمین کی رفتار میں فرق آ جائے گا. جناب جبریل کہتے ہیں نا، لو دنو تو انمولتن لاحترقت، اگر بقدر انگشت بھی ہم نے اپنی ڈیوٹی سے انحراف برتا، اپنی حد سے آگے بڑھے، چل کے خاکستر ہو جائیں گے. لیکن یہ انسان ہے جسے آزادی ملی ہوئی ہے. انسان گناہ کرتے ہوئے فوراً سے کہاں سزا ملتی ہے ہمیں؟ اگر گناہ کرتے ہی سزا مل جاتی، نافرمانی کرتے ہی سزا مل جاتی، تو انسان یہ نافرمانی تھوڑی کرتا. انسان نافرمانی نہ کرتا، اور جہاں اسے فوراً سزا مل جاتی ہے وہاں کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتا. خودکشی کرنا حرام ہے نا، خودکشی حرام ہے. اگر 50 منزلہ عمارت سے ہم کودیں گے، سزا فوراً مل جائے گی خودکشی کی، مر جائیں گے. کبھی کودتے ہیں؟ یہ گناہ کبھی نہیں کرتے، کیونکہ سزا فوراً ملتی ہے نا ہمیں. صرف انسان ہے جسے اللہ نے آزاد پیدا کیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں ڈیوٹی سمجھا دی کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہیں بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، واجب کو انجام دینا ہے، حرام ہے تمہیں جو ہے وہ بچتے رہنا ہے. ڈیوٹی سمجھا دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تم اس ڈیوٹی کو بجا لا کر کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ، چاہے ڈیوٹی کو یہ جو ہے نظر انداز کر کے کافرین کی صف میں داخل ہو جاؤ. تو بہرحال پوری کائنات کو اللہ نے ذمہ داریاں دی، کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں. جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ تقریباً 3 قسم کی ذمہ داریاں ہیں. 3 قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جنہیں ہم عبادی ذمہ داریوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان ذمہ داریوں کا تعلق خدا اور بندے کے تعلقات ہے. جو خدا کا رابطہ بندے کا رابطہ جو خدا سے ہے، اس رابطے کو ان ذمہ داریوں کے ذیل میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان ان ذمہ داریوں کو انجام نہ دے گا، نہ نبھائے گا، کوتاہی کرے گا، تو وہ انسان دائرے بندگی سے خارج ہو جائے گا. کچھ ذمہ داریاں انسان کی وہ ہیں جن کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے ہے، فردی ذمہ داریاں. یعنی فرض کر لے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، تنہا اکیلے ہم خود رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی ہماری عبادت کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اپنے سلسلے میں ہیں، نماز پڑھنے کے علاوہ، روزہ رکھنے کے علاوہ، اس کے علاوہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق ہمارے اپنی ذات سے ہے. یہ ذمہ داریاں بھی دو قسم کی ہیں، کچھ ذمہ داریوں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے اعضاء و جوارے سے ہے، کیونکہ یہ اعضاء و جوارے خدا نے ہمیں یوں ہی نہیں عطا کیے ہیں. یہ اعضاء و جوارے ہمارے مقصد تخلیق تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہیں. یہ اعضاء و جوارے جسم ہمارا جو ہے وہ ہمارے عروج کے لیے سواری کا کام دیتا ہے. یہ جسم اگر نہ ہوتا تو ہم عروج نہیں کر سکتے تھے، ہم پرواز نہیں کر سکتے تھے، ہم تقرب اللہ کی منزلوں کو سر نہیں کر سکتے تھے. لہذا یہ اعضاء و جوارے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کے سلسلے میں ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری ہے، انہیں تباہ ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو، آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو کوشش کریں کہ آنکھیں خراب نہ ہوں، اگر اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں تو کوشش کریں کہ ہاتھ پیر ٹوٹنے نہ پائیں، ان کی طاقت ختم نہ ہونے پائے. جتنا ہمارے امکان میں، جتنا ہمارے بس میں ہے، ایک ذمہ داری ہماری اس سلسلے میں ہے. البتہ اگر ہم نے جسم کے سلسلے میں سستی برتی، کوتاہی کی، لاپرواہی کیا ہم نے جسم کے حفاظت کے سلسلے میں، اعضاء و جوارے کی جیسی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے تھی ویسی دیکھ ریکھ نہیں کی، تو یقیناً سیر اللہ کی منزل مشکل ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں تقرب اللہ کی جو کام ہمیں اپنے ہاتھوں سے انجام دینا ہے، اگر ہاتھ میں دم ہی نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے بدن کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ بدن گھنٹہ دو گھنٹہ اللہ کی عبادت کر سکے. کل شب قدر تھی نا، اور رات بھر کے اعمال، جن کے بدن میں طاقت تھی وہی تو کر پائے، اور جن کے طاقت نہیں تھی، جن کے طاقت نہیں تھی ظاہر سے بات ہے اس سے محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے. لہذا بھائی نہیں، ہمیں تو فلاں بیماری ہے، ہم تو بس 10 منٹ سے زیادہ بیٹھنے سے معذور ہیں، ہے نا ایسے؟ ٹھیک ہے، وہ معذور ہیں، گناہ نہیں کیا انہوں نے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ثواب سے محروم تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک انسان کی جیب میں پیسہ ہے، وہ غریب کو صدقہ دیتا ہے، دوسرے انسان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا، سائل کو اگر نہ دیا، لیکن بہرحال جو دینے کا ثواب ہے اس سے تو محروم ہے نا، جو دینے کا ثواب ہے اس سے تو محروم ہم رہ گئے. بہرحال وہ محرومیت تو ہمارے حصے میں ہے. البتہ اگر ارادہ تھا، عزم تھا کہ اگر ہوتا میرے پاس تو میں ضرور دیتا، اور کوشش بھی یہی تھی کہ کمائیں اور دیں، خوب نہیں ہو سکا، تو اللہ ممکن ہے نیت پر ہمیں کچھ ثواب دے گا، لیکن بہرحال اس چیز سے ہم محروم رہ گئے. جو لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، ہم جو امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، اگرچہ انشاءاللہ عزم اور ارادہ یہی ہے اور صحیح صدق دل سے کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے شہداء کربلا اگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اسی سعادت کو پہنچتے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنی جان کو قربان کرتے جیسے تم نے کیا. خوب یہ نیت اگر واقعا صدق دل سے ہے، واقعا نیتوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے نا، زبان پہ تو ثواب نہیں ہے، ثواب تو نیتوں پر ہے، الاعمال بالنیات، نیات سے خدا واقف ہے، اگر واقعا ہے تو خدا ان کے ثواب میں ہمیں شریک کرے گا، لیکن جو رتبہ شہداء کربلا کا ہے وہ رتبہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا نا، ان کے اجر و ثواب میں ہم شریک تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ مرتبہ، وہ رتبہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال ایک ذمہ داری ہماری اپنے جسم کے سلسلے میں ہے، فردی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ، دوسری ذمہ داری ہماری یہ جو ہے وہ ہماری روح کے سلسلے میں ہے، کیونکہ ہمارا وجود مرکب دو چیزوں سے ہے، جسم اور روح. جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بیمار ہو جاتی ہے، جس طرح سے جسم مردہ ہوتا ہے ویسے روح مردہ ہوتی ہے. جسم کی حفاظت ضروری، روح کی حفاظت اس سے زیادہ بھی ضروری. نہ روح کو بیمار ہونے دیں نہ روح کی زندگی کو ختم ہونے دیں، اس کی زندگی کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری اور اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری۔ اگر انسان کی روح مر جائے تو انسان اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں بیان ہوا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین مخلوق اللہ کی نگاہ میں، بدترین مخلوق اللہ کی نگاہ میں وہ گونگے اور بہرے ہیں جنہوں نے اپنی عقل پر تالا لگا لیا ہے، تعقل کے قابل نہیں رہے گی، ان کی روح یہ جو ہے پجمردہ ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، صلاحیت ختم ہو گئی ہے روح کی۔ تو لہذا ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک صفاق دنیا میں گزرے ہیں، ایک سے ایک ظالم دنیا میں گزرے ہیں، اگر ہمارے سامنے یزید کا نام آتا ہے، حجاج کا نام آتا ہے، شمر کا نام آتا ہے، خوری کا نام آتا ہے، عمر سعد کا نام آتا ہے، صدام کا نام آتا ہے اور دوسرے ظالموں کا جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں ان کا نام آتا ہے، جنہیں انسانوں کو ختم کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا ہے، ان کے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں، لاکھوں کی آبادی کے اوپر بم گرا کر کے پورے کی پوری آبادی کو موت کی نیند سلا دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان اس حد تک کیسے گر جاتا ہے؟ روح مردہ ہو چکی ہے، روح مر گئی ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری، روح کیسے مرتی ہے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، عرض کروں گا، ان چیزوں سے ہم اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنی روح کی حفاظت کریں جس سے ہماری روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسری ڈیوٹی اور ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ تین طرح کی ذمہ داریاں، عبادی ذمہ داری، فردی ذمہ داری، اس کے دو شعبے تھے جسم اور روح، اور تیسری ذمہ داری ہماری جو ہے وہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے، اکیلا اسے رہنا اچھا نہیں لگتا، اکیلے رہنا انسان کو ممکن ہے کسی وقت کچھ موڈ ٹھیک نہ ہو، بھئی ہم اس وقت اکیلے رہنا چاہتے، تنہا رہنا چاہتے، وہ استثناء ہے، لیکن عام طور سے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ آپ کو کسی ایسی جگہ اگر نوکری کے لیے بھیج دیا جائے جہاں آپ کا کسی سے کوئی انس نہ ہو، آپ کسی سے مانوس نہ ہو، نہ وہاں والوں کی زبان جانتے ہیں، نہ وہاں کا کلچر جانتے ہیں، نہ وہاں والے آپ کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں، کتنی ہی اچھی سیلری کیوں نہ مل رہی ہو، چند مہینے بھی نہیں لگیں گے آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، نہیں بھائی نہیں چاہیے ہمیں اتنی اچھی سیلری، کیونکہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا کام کرتے رہیں، کھاتے رہیں، سوتے رہیں۔ تو انسان فطرتاً معاشرت پسند واقع ہوا ہے انسان، اور انسان کی ترقی بھی اسی میں ہے کہ وہ سماج میں رہے، اگر انسان اکیلا رہے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، ارتقاء اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس لوگوں کے ہمراہ وہ انسان یہ جو ہے زندگی بسر کرے، سماج میں قدم رکھے بغیر ترقی کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہے کہ لا رہبانیت اسلام، بعض مذاہب ہیں کہ وہ سماج سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، ان کی ترقی یہی ہے کہ وہ سماج سے کٹ جائیں، ہندوؤں کے ہاں اصل ترقی ان کی اسی میں ہے، یہ جو ہے نیروانا تک رسائی اور پہنچ جانا اسی وقت ممکن ہے جب انسان سماج سے کٹ کے کسی جنگل میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے بیٹھ کر کے دھونی جما کے وہاں بیٹھ جائے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرے یا بھگوان کو یاد کرے، جو بھی نام آپ رکھ دیں اس چیز کا، ایشور کو یاد کرے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں نہ جسم کی ترقی ہے نہ روح کی ترقی ہے، جسم اور روح کی ترقی دونوں اسی وقت ہے جب انسان معاشرے میں رہے، سماج میں رہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت یعنی سماج سے کنارہ کشی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ سماجی ذمہ داریاں بھی دو ہی طرح کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جن کا تعلق فیملی لائف سے ہے، گھریلو ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داری بیوی اور بچوں کے سلسلے میں، بیوی کی ذمہ داری شوہر اور بچوں کے سلسلے میں، اپنے کنبے کے سلسلے میں، اولاد کی ذمہ داری یہ جو ہے والدین کے سلسلے میں، والدین کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے ساتھ، بہرحال جو بھی ہیں فیملی زندگی، خاندانی گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں کچھ کا تعلق ان سے ہے، اور دوسری سماجی ذمہ داری ہماری سماج کے عام رہنے والوں سے، ان کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہیں. اسلام خود محور دین نہیں ہے، اپنے تئیں ذمہ داریاں ہیں، ایک قسم میں نے عرض کر دیا، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں دوسروں کے سلسلے میں بھی پائی جاتی ہیں. سماجی ذمہ داریاں تمام ذمہ داریوں سے زیادہ مشکل ہیں، عبادی ذمہ داریاں اتنی مشکل نہیں ہیں. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، قرآن پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اپنے سلسلے میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سماجی ذمہ داریاں جب آ جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق فیملی لائف سے ہو یا ان کا تعلق یہ جو ہے سوشل لائف سے ہو، دوسروں کے ساتھ جو سماج میں دوسرے افراد رہتے ہیں، ان کو بجا لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، کافی مشکل ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس طرف. صدر اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کچھ اصحاب نے ان گناہوں کے عذاب کو سنا جن کا تعلق سماجی زندگی سے ہے، مثلاً غیبت کرنا، غیبت اکیلے تو نہیں نہ ہوتی ہے، سماج میں بیٹھیں گے تو غیبت ہوگی، توہین کر دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو گناہ ہیں معاملات کے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ٹوپی پہنانا، یہ سب گناہ، جب اس کی سزا، اس کا عذاب بعض اصحاب نے پیغمبر سے سنا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو سماج میں رہیں گے یہ سب کام تو ہوگا. ہیں بہت سارے افراد کا خیال یہی ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ، بھائی دیکھیں بزنس کریں گے تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بزنس ہوگا اور جھوٹ، یا تو ہم کاروبار ہی چھوڑ دیں، ہم بزنس ہی نہ کریں، بزنس کریں گے تو دھوکہ تو دینا پڑے گا، سیدھی سیدھی بات سے تو کام نہیں چلتا ہے نا، معمولی مال کو اچھا مال بنا کر کے پیش تو کرنا ہی پڑے گا. سڑا ہوا سیب لائے ہیں تو گھس گھس کے اتنا چمکا دیتے ہیں، لائٹ اس کے اوپر ڈال دیا ہے کہ وہ چمک رہا ہے، بےچارے نے چمک دیکھ کر کے خرید لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں صاحب یہ چیز ہی پہلے کچھ سلام کچھ اور تھی. تو بزنس اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب جب بیٹھیں گے بھائی تو ہنسی مذاق تو ہے، اب ہنسی مذاق جب ہوگا تو کسی کا دل بھی دکھ جائے گا اس میں، یہ تو ہوگا ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم سماج میں رہیں اور یہ نہ ہو، سماج میں بیٹھے بھی بات بھی کریں، اب اسن کم تریرہ بھی ہو کر کے نہ بیٹھے، مسکراتا ہوا چہرہ بھی ہو، ہنسی مذاق بھی کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ اصحاب نے، جیسے ہم میں سے بعض لوگ رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں کے یہاں اچھائی یہ ہے کہ ہمیں عذاب کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں عذاب کا احساس ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے کوئی عذاب ہے ہی نہیں، تو معمولی سی بات ہے، جھوٹی تو بولا تھا، کوئی آسمان پھٹ کر کے زمین پہ تھوڑی گر گیا ہے، جھوٹ بولا ہے بھائی، اور کیا کیا ہے، تھوڑی سی غیبت تو کی ہے، ہمیں اس عذاب کا احساس نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، مگر انہیں احساس عذاب تھا. ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں، ہم بھی یہ کہتے نہیں بھائی گناہ تو ہوگا، گناہ سے بچا نہیں جا سکتا، یہ سب بیکار کی بات ہے، گناہ سے تو بچنا نہیں ہے اور ہمیں عذاب کا احساس بھی نہیں ہے. انہیں احساس عذاب تھا، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کا آسان کام راستہ یہ ہے کہ ہم شہر چھوڑ کر کے، سماج چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، صحرا میں چلے جاتے ہیں، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ بیوی سے جھگڑا ہوگا، نہ کبھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھے گا، اس گناہ سے بچ جائیں گے، نہ کبھی ساتھ رہیں گے، نہ کبھی تو مہمہ ہوگی کہ خدا نخواستہ کوئی تلخ جملہ زبان سے نکل جائے جو ان کی شان میں توہین ہو، احانت ہو، اور احانت کے گناہ سے ہم یہ جو ہے دو چار ہو جائیں. سماج میں نہیں رہیں گے، کاروبار ہی نہیں کریں گے، کہے گا دھوکا، پھر کسی یہاں جاب کریں گے ہی نہیں کہ کہا جائے کہ صاحب 8 گھنٹے کا آپ سے وعدہ تھا اور آپ نے 4 ہی گھنٹہ جاب کیا اور 4 گھنٹہ جو ہے اپنا ٹائم یوں ہی پاس کر دیا، خیانت کیا آپ نے، نوکری نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، گھر چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے صحرا میں. بیویاں آئیں پیغمبر کے پاس، بیویاں آئیں پیغمبر کے پاس شکایت لے کر کے، بعض بیویوں سے اپنے شوہر کا وجود یہ جو ہے دیکھا بھی نہیں جاتا، برداشت بھی نہیں، اور ان کے بغیر جیا بھی نہیں جاتا. آئیں پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ تو ہمیں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے صحرا میں، خوف خدا سے، عذاب الہی کے ڈر سے انہوں نے سماج ہی چھوڑ دیا ہے. پیغمبر کا جو رد عمل ہے، جو ریئیکشن ہے، بڑا عجیب ہے. تو لگتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ تھا یہ، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا، سماج کو چھوڑ کے چلے جانا، بال بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا. کہ پیغمبر غضبناک کھڑے ہوئے، فوراً مسجد کی طرف گئے، ابا زمین پر خط دیتی ہے. اب یہ ابا ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ زمین پر خط نہیں دے گی، یہ ابا زمین پر خط اس وقت دے گی جب یہ ابا ہمارے شانے سے گر جائے، اب یہ زمین کے اوپر کھینچتی ہوئی چلی جائے گی. پیغمبر نے ابا کو ٹھیک بھی نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھی شانے سے گر جاتی ہے نا یہ ابا جب بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو عام طور سے اٹھتے وقت آدمی ابا کو ٹھیک کر لیتا. پیغمبر نے ابا ٹھیک بھی نہیں کی، یعنی اتنا وقت بھی پیغمبر نے نہیں دیا. فوراً مسجد میں آئے، اصحاب کو بلایا، تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میں کیا سن رہا ہوں، ہمارے بعض اصحاب نے سماج چھوڑ دیا ہے، گھر چھوڑ دیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے. میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن البتہ میں رمضان میں ہر دن، کسی دن سے مراد میں رمضان نہیں ہے، رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں کسی دن روزہ رہتا ہوں، کسی دن کھانا کھاتا ہوں، افطار کرتا ہوں. میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، میں نے شادی بھی کیا ہے، میرے پاس بیوی بھی ہیں، میں اپنے گھر میں بھی رہتا ہوں، بیویوں کے ساتھ ہمارا یہ جو رابطہ بھی ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ کار تو یہ ہے، میرا شیوا تو یہ، جو میرا شیوا چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے ہیں، فیملی لائف سے بھاگ گئے، سماجی زندگی سے بھاگ گئے، سوشل لائف سے بھاگ گئے، یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جو سماج میں رہے، فیملی لائف کو اپنائے اور اس کے ہمراہ گناہ نہ کرے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرے. ذمہ داریوں سے بھاگنا ہنر نہیں ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہنر ہے. نہیں بھائی ہم سماجی کاموں میں نہیں جائیں گے، بھائی دیکھیے امامباڑے کی اور سینٹر کی اور مسجد کی اور مدرسے کی اور اسکول کی انجمن کی سیاست اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے بھائی، ہم چندہ دے دیں گے دور رہیں گے، اس میں جائیں گے تو طرح طرح کی. ہنر تو یہی ہے نا بھائی، آپ آئیے اور آنے کے بعد ویسے نہ بنیے جن پر آپ کو اعتراض ہے، جن لوگوں پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ اچھا کام نہیں کرتے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بیت المال کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. آپ آئیے، آپ سنبھالیے اور آپ ویسے نہ بنیے. دور سے رہ کر کے تنقید کرنا، دور سے رہ کر کے انگلیاں اٹھانا، یہ تو ہنر نہیں ہے. تو بہرحال ایک مخصوص ذمہ داری ہمیں اس سلسلے میں دی گئی ہے. آئلی ذمہ داریاں، ظاہر سے بات ہے اتنے جو دن بچے ہیں اس میں تینوں شعبوں کو تو بیان نہیں کر سکتا، فی الحال دوسری قسم کی جو ہماری ذمہ داری ہیں، یعنی جن کا تعلق ہماری فیملی لائف سے ہے، آئلی ذمہ داریاں، خاندان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت سنگین ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کی خدمت، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ، اپنے بچوں کی تربیت، دونوں کے لیے، کیونکہ سب سے چھوٹا کنبہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا نا، میاں بیوی اور بچے. چلیے ساس سسر نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، ان سب سے نجات ہے. جیسے عام طور سے امریکہ میں رہتے ہیں، میں اتنی حد تک تو ہے نا کہ میاں بیوی اور بچے تو ہیں، سب سے چھوٹا کنبہ تو یہی ہوگا نا، سب سے چھوٹا خاندان. بچوں کی تربیت ایک دوسرے کا، میاں کا بیوی کے لیے اور بیوی کا جو ہے میاں کے لیے، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ، ایک دوسرے کی خدمت، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ذمہ داری کس حد تک ہے؟ صرف جسم کی پرورش کی حد تک ذمہ داری ہے یا جسم اور روح دونوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے؟ ایک شوہر کی ذمہ داری اپنی بیوی کے سلسلے میں صرف کھانا کپڑا آسائش کی چیزیں، گھر وغیرہ، گاڑی، یہ فراہم کر دینا ہے، یا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنائے کہ یہ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں. دنیا میں گھر کو جنت بنا دینا ہی ہنر ہے، یا آخرت میں بھی ان کے لیے جنت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف شوہر کو دنیا میں سکون و اطمینان فراہم کرنا، یا بیوی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آخرت کے لیے بھی اپنے شوہر کو اس قابل بنا دینا کہ وہاں بھی وہ چین و سکون سے رہ سکے؟ جس طریقے سے گھر کو پرسکون اور دنیا میں بناتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کو جو ہے پرسکون اس کے لیے آخرت میں بھی بنا سکے، اسے آخرت میں بھی پرسکون گھر ملے، جنت کی شکل میں، جہنم کی شکل میں. یہی حال اولاد کا ہے. آیا بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کے سلسلے میں اتنی ہی ہے کہ اچھا اچھا کھانا کھلا دیں، اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھا بستر فراہم کر دیں، اچھی گاڑی ان کے لیے خرید لیں، سیر و تفریح انہیں جہاں تک ہو سکے کرا دے، بہترین بہترین گفٹ لا کر کے ان کو دیا کرے مختلف بہانوں سے، اسی حد تک ہے یا ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے؟ قرآن مجید سورہ یہ جو ہے زمر آیت 15 میں، معاف کیجیے گا سورہ تحریم آیت 6 میں، سورہ تحریم آیت 6 میں جو ذمہ داری بیان کرتا ہے وہ صرف ذمہ داریاں ہماری دنیا تک محدود نہیں ہیں. عام طور سے شکایت ہوتی ہے کہ صاحب شوہر بہت ظلم کرتا ہے بیوی کے اوپر، کیا کرتا ہے، ڈھنگ سے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، کپڑے کا انتظام نہیں کرتا، گھمانے نہیں لے آتے، تفریح کا نہیں ہے، میکے نہیں بیچتے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. یا شوہروں کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے گھر میں چین سے رہنے نہیں دیتی ہے، ہمیشہ یہ تقاضا وہ تقاضا، یہ تھکے ماندے گھر سے باہر آتے ہیں، ابھی گھر میں بیٹھے بھی نہیں تھے، گلاس پانی بھی نہیں پیا تھا کہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن حیا اسی حد تک، اس سے بڑھ کر کے قرآن جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان تمہاری ذمہ داری اپنے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ تم اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے کنبے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. بیوی کی ذمہ داری شوہر اور بچوں کے سلسلے میں، شوہر کی ذمہ داری بیوی اور بچوں کے سلسلے میں، خود کو بھی، خود بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی بنا پر ہم جہنم میں چلے جائیں اور انہیں بھی جہنم میں نہ جانے دیں، نہ انہیں کسی ایسے کام پر مجبور کرے جو انہیں جہنم کی طرف لے جائے، اور نہ انہیں ایسا کام کرنے دیں. آخر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی مجبور کیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو، یا بیوی کی طرف سے شوہر کو. بیوی کی ڈیمانڈ ہے ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہاں اتنی شوہر کی آمدنی نہیں ہے، بیچارہ نہیں کر سکتا ہے، انکم نہیں ہے اس کی، محنت تو کرتا ہے، نہیں ہے اتنی انکم. اب یا تو وہ ناجائز کام کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، رشوت لے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرے. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہاں سے آئے، ہمیں تو یہ چیز چاہیے، فلاں ماڈل کی گاڑی ہمیں چاہیے، اب کہاں سے لائیں ہمیں اس سے مطلب نہیں، یعنی آپ اسے جہنم بھیج رہی ہیں نا. اسی طریقے سے یہ جو ہے شوہر کی طرف سے بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہے بیویوں کے سلسلے میں جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے، جو یہ جو ہے گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں ان کو، جس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگا. ذمہ داری اس بات کی ہے، ڈیوٹی اس بات کی ہے کہ نہ شوہر بیوی سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا تقاضا کرے. عام طور سے کہتے ہیں شوہر کے حقوق کیا ہے، زوجہ کے حقوق کیا ہیں، ان چکروں میں نہ پڑیے کیا حقوق ہیں. ایک مجموعی قانون جو ہے، اصولی قانون جو ہے، سب سے بڑا حق بیوی کا شوہر پر یہ ہے کہ شوہر ایسے حالات پیدا کرے کہ بیوی گناہ کی طرف نہ جا سکے. یہ سب سے بڑا حق ہے. سب سے بڑا حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ بیوی ایسے حالات فراہم کرے کہ شوہر کے ہاتھ گناہوں میں آلودہ نہ ہو سکے. جس وقت مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے، رسول خدا جب دوسرے دن بیٹی کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر گئے، داماد کے گھر گئے، جو سوال مولا کائنات سے پیغمبر نے کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے وہ قابل غور جواب ہے، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین مددگار میں نے فاطمہ کو پایا. یعنی انسان اکیلا طاعت الہی کے منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، مدد کا محتاج ہے، مدد کا محتاج ہے. بیوی کی مدد شوہر کرے گا، شوہر کی مدد بیوی کرے گا. بیوی کا کام صرف کھانا پکا کے کھلا دینا تھوڑی ہے. بہت خوش ہیں کہ ہماری بیوی کھانا بہت اچھا پکاتی ہے. ہماری بیوی کھانے کھانا اچھا تو ہوٹل میں بھی مل جاتا ہے، نوکرانی بھی کھانا آ کے پکا کے دے دے گی. کھانا پکانا کون سی بڑی بات ہے؟ قابل تعریف یہ نہیں ہے بیوی کھانا پکاتی ہے مگر جہنم کی طرف بھی لے جاتی ہے. وہ بیوی لائق بیوی نہیں ہے، اسی طریقے سے شوہر. تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے کنبے کو، اپنی فیملی کو آتش جہنم سے بچاؤ. وہ آتش جہنم کے وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر اللہ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے جو بہت ہی بدمزاج، خشن، کھردرے مزاج کے، سخت، کوئی ان کے ہاں نرمی نہیں پائی جاتی. کہ بھائی یہ جو ہے فرشتے صاحب دیکھو نا جل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دو ہمیں. وہ نہ یہ جو ہے رشوت لینے کو تیار ہوتے ہیں، رشوت بھی نہیں لیتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، سخت مزاج بھی ہیں، خشن بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں جیسی ڈیوٹی ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے مزاج کا آدمی رکھنا بھی چاہیے. نرس کو اگر خشن اور جو ہے سخت مزاج بنا دیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہے، وہاں نرم مزاج ہونا چاہیے. اور جہنم کے داروغہ کو اگر نرم مزاج بنا دیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. لا یعصون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، جو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بس وہی کریں گے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرتے. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے، حقیقی گھاٹا، حقیقی گھاٹا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے محفوظ نہیں کیا. چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الخاسرین، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا. یعنی کیا نقصان کیا؟ بزنس میں گھاٹا ہو گیا ان کو، وہ گھاٹا گھاٹا نہیں ہے، نقصان یہ ہے کہ اپنے کو انہوں نے آتش جہنم سے بچانے کے قابل نہیں رکھا، جہنم جنت میں جانے کے لائق اپنے کو نہیں بچایا بنایا، نہ اپنے کو بچایا اور نہ اپنی فیملی کو بچایا. خسروا انفسهم واہلیہم، کنبے کو بھی گھاٹے میں رکھا، خود بھی گھاٹے میں رہے، خود بھی جو ہے جنت میں جانے کے لائق اپنے کو نہیں بنایا اور کنبے کو، فیملی کو بھی جنت میں جانے کے قابل نہیں بنایا. گھاٹا وہ ہے جب قیامت کے دن جن کو گھاٹا ہو، وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ گھاٹے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے. یہاں کاروبار میں گھاٹا ہوا فائدہ چلتا رہتا ہے، سوکھی روٹی کھا کے بھی زندگی بہرحال بسر ہو ہی جاتی ہے، اور بہترین بہترین کھانا کھا کے بھی، سوکھی روٹی اور بہترین کھانے میں فقط چند منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. دہن سے جہاں نیچے گیا، حلق سے نیچے گیا، کھانا برابر ہو گیا. اب وہ چاہے وہ سوکھی روٹی کھایا تھا یا نہیں معلوم، 23 دن تک افطار ہوتا رہا، کھاتے پیتے رہے، یہاں کے اوپر طرح طرح کی چیزیں آتی رہی، کبھی بہت زیادہ اچھی، کبھی کم اچھی، رہا نا کوئی فرق معلوم ہے؟ وہ اسی وقت کا تھا، چند منٹ کی چیزیں تھی. یہ تو اصل خسارہ وہ ہے جو قیامت کے دن خسارہ. الا ذالک هو الخسران المبین، جنہوں نے نہ اپنے کو جنت میں جانے کے لائق بنایا، نہ اپنے خاندان کو جنت میں جانے کے لائق بنایا، یہی وہ افراد ہیں جو کھلے ہوئے گھاٹے میں ہیں، آشکارا گھاٹے میں ہیں. لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اسے جو ہے نبھانا بہت ضروری ہے تاکہ گھر کو جنت بنائیں، جہنم نہیں. گھر کو جنت بنے، گھر جنت کیسے بنے گا؟ پیاس کروں گا، کارپٹ سے جنت بنے گا، خوبصورت پردے اگر لگا دیا تو جنت بن جائے گا گھر، طرح طرح کے آسائش کی چیزیں، فریج فریزر، ایک فریج کی ضرورت تھی 10 فریج گھر میں رکھا ہوا ہے، ایک فریزر کی اگر ضرورت تھی بڑے سے بڑے فریزر، ہر چھٹے مہینے اب چینج کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، نہیں نہیں یہ ماڈل خراب ہوگی، اس کا رنگ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ گھر جنت کس چیز سے بنے گا؟ اگر گھر جنت نہ بنا، گھر اگر جہنم بن گیا تو سماج بھی جنت نہیں بن سکتا، یاد رکھیے گا، چونکہ سماج تو گھر ہی سے بنتا ہے نا، گھروں کے مجموعے سے تو بنتا ہے شہر۔ اگر گھر کو جنت نہ بنایا، اگر گھر کو جہنم بنا دیا تو سماج بھی جنت نہ بن سکے گا۔ اپنے بچوں کو سالم گھروں میں پروان چڑھائیں، بچوں کو ان گھروں میں تربیت دے جو گھر جنت کا نمونہ ہو۔ کیا ہوتا ہے، ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ ان دو تین دنوں میں۔ گھر وہ جنت ہے جہاں پر شوہر بیوی کو سکون پہنچا سکے اور بیوی شوہر کو سکون دے سکے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر، کیا ذمہ، کیا فرض ہے شوہر کا، بیوی کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا فرض ہے؟ عام طور سے سوالات میں الجھے رہتے ہیں نا، اب اسلام نے کیا کہا ہے، کیا بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو دے، کھانا پکائے؟ ان چیزوں میں اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل جو چیز ہے اسے دیکھیں۔ چلیے مان لیا کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کھانا پکانا، ٹھیک، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں جھاڑو دینا، ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، وہی جھاڑو دے گا، وہی کھانا پکائے گا، وہی سب کچھ کرے گا، بیوی کا کپڑا لتا ہر چیز کا ذمہ دار شوہر، خوب ٹھیک ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہے یہ۔ اچھا، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ بھی تو ہے نا۔ چلیے شوہر گھر میں بیوی سے کوئی کام نہیں لیتا، سارا کام خود ہی کرتا ہے، یہ نوکر رکھ رکھا جو بھی ہو، کھانا بھی خود ہی پکاتا ہے، سارا کام وہ، صرف ان کا کام ہے چپ چاپ بیٹھی ہے بستر کے اوپر، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے ان کا جی چلیے میں حضرت پارک جانا چاہتی ہوں، بالکل نہیں، یہ تو حق ہے نا شوہر کا، ہے شوہر کی جات، میں اپنے والد سے ملنے جا رہی ہوں، بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بھائی کے بیٹے کا عقیقہ ہے ہم جانا چاہتے، نہیں بالکل نہیں، بیٹھے ولی اثر میں مجلس ہے، نہیں بالکل نہیں۔ کئی دن تک یہ عورت گھر میں رہ پائے گی اس طریقے سے؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ اسے دیکھیں جو اسلام نے کہا ہے کہ شوہر کے اوپر فرض ہے کہ بیوی کو سکون فراہم کرے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو سکون فراہم کرے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ روم، کل ہی پڑھی ہے آپ لوگوں نے علیہ السلام، آیت یاد ہوگی، ابھی ذہن میں ہوگی، سورہ روم کی 21 آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ شادی کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان شادی کرتا ہے، شادی کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد یہ ہے کہ شوہر بیوی کو سکون فراہم کرے اور بیوی شوہر کو سکون فراہم کرے۔ ہر وہ کام جس سے شوہر کا سکون چھن جائے یا جس سے بیوی کا سکون چھن جائے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز واجب ہے جس سے شوہر کو سکون مل سکتا ہے جس سے بیوی کو سکون مل سکتا ہے۔ اب اس میں نہ جائیں کہ کھانا پکانا ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، یہ قانون کلی جب آپ کے ذہن معین ہو گیا تو ساری مشکلیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کو پرسکون دیکھنا چاہتی ہے، وہ کب یہ برداشت کر سکتی ہے کہ شوہر اپنے آفس میں بھی کام کرے، جاب پر بھی کام کرے، پھر گھر میں آ کر کے دوبارہ کام کرے، اور بیوی تنہا اکیلی فقط بیٹھی رہے، شوہر کھانا پکا کے لا کے بیوی کے سامنے رکھ دے، معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے۔ یہ کہاں کیا سکون ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو باپ سے ملنے کی اجازت نہ دے، کہیں جانے کی اجازت نہ دے، پابند کر دے، قیدی بنا کر کے گھر میں رکھ دے، نہیں ہے۔ تو لہذا مجموعی طور پر اب یہ کہ اسلام نے واجب کیوں نہیں کیا کھانا پکانا عورت کے اوپر؟ میں نے بہت سال پہلے 15-16 سال پہلے اس موضوع پر کچھ تقریریں یہاں کی تھیں، شاید اوپر محفوظ ہوں گی، ابھی ہے جو ہے کیسٹس کی شکل میں، 5-6-7 تقریریں تھیں اس موضوع کے اوپر. میں نے مثال عرض کی تھی کہ دیکھیے، اگر عورت کے اوپر اللہ کھانا پکانا فرض کر دیتا، فرض والا کھانا اور ہوتا ہے اور محبت والا کھانا اور ہوتا ہے. جو کھانا محبت سے پکایا جائے اس کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے جو کھانا فرض کے تحت پکایا جاتا ہے. کھانے والے کو بھی آپ ہوٹل میں تشریف لے جائیں، ذرا سی بھی اگر کھانے میں کوئی کمی ہے، فوراً بلاؤ مینیجر کو، کیا ہے، کیسا کھانا پکایا ہے، تھوڑی سی کمی ہے، نمک زیادہ ہے، مرچا کم ہے، کچھ بھی ہے، ہوتا ہے نا. اچھا آپ کسی کے مہمان گئے، دعوت کسی نے کی، آپ عید کے دن کسی نے آپ کی دعوت کی، کاظمی صاحب آج آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے، کاظمی صاحب آئے تشریف لائے، دعوت میں کھانا جو پیش کیا گیا اتفاق سے نمک تیز تھا یا جل گیا تھا. اب کھانا جو رکھا گیا کاظمی صاحب کی حلق سے لقمہ اتر نہیں رہا ہے، مگر تعریف کر کے کھاتے ہیں نا، بس وہاں کیسا پکا، نہیں بہت اچھا پکا ہے، کہتے بھی نہیں ہے کہ اس میں نمک تیز ہے، کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ کوئی ڈیوٹی تھوڑی تھی، ذمہ داری نہیں تھی، ہوٹل کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اچھا کھانا کھلائے، لیکن میزبان نے تو ایک محبت سے آپ کو بلایا ہے، محبت سے اتفاق سے کھانا نمک زیادہ ہو گیا، تو محبت سے پکایا ہوا کھانا انسان خوشی خوشی کھا لیتا ہے، شکریہ کے ساتھ کھا لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا کبھی. اگر اللہ نے عورتوں کے اوپر کھانا پکانا فرض کر دیا ہوتا تو یہ مرد جینا دوبھر کر دیتا. فرض نہیں کیا ہے تب تو یہ عالم ہے، ڈیوٹی نہیں ہے تب تو یہ عالم ہے، اور کہیں ڈیوٹی ہوتی اگر، کہیں ڈیوٹی ہوتی اگر تو پھر کیا ہوتا. تو لہذا اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ سکون پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، کھانا پکانا ذمہ داری نہیں ہے، جھاڑو دینا ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دیکھو تمہارے شوہر کو آیا اس طرح سکون پہنچے گا ملے گا. بعض دفعہ بعض مرد اعتراض کرتے ہیں نا، صاحب اسلام نے ہمارے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، ہم کیوں شادی کریں، شادی کرنے سے لوگ بھاگتے ہیں، کیوں شادی کریں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، مقصد کیا ہے شادی کا، صرف کھانا پکانا پکوانا نہیں ہے، سکون. شوہر شب و روز کام کر رہا ہے، محنت، بےچارا صبح نکلا ہوا رات میں پلٹ کر کے آیا، اب وہ آ کر کے سارا برتن دھولے، سارا کپڑا دھولے، سارا جھاڑو دے، وہ کیوں کرے، کھانا پکائے، کھانا پکا کے کھلائے، رات ہو گئی بےچارے کو، بچوں کو نہلائے، بچوں کو اسکول، سب کام تو ذمہ داری مرد ہی ہو جائے گی نا، پھر تو آیا یہ سکون کی زندگی ہوگی اور یا زندگی چل پائے گی. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، دوسری چیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، سکون فراہم کرنا، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا ہے. انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں اور عرض کروں گا کہ ہر وہ کام جس سے محبت کو نقصان پہنچے وہ اسلام میں حرام ہے. شادی کے ابتدائی دنوں میں محبت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ محبت گھٹتی جاتی ہے نا، اور ہر وہ کام جس سے محبت بڑھتی ہے اس کی اسلام نے تاکید کی ہے. آئندہ دنوں میں اس کو عرض کروں گا کون کون چیزیں ہیں جس سے محبت گھٹتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر محبت قائم رہے میاں اور بیوی کے درمیان میں، پھر کسی قانون کی ضرورت ہے؟ کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر محبت قائم رہے زن و شوہر کے درمیان میں تو کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ابتدائی محبت اللہ نے ڈال دی، ابتدائی محبت اللہ نے ڈال دی، اسے باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عبادی، فردی اور سماجی تینوں ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بس